باوی چوتھا حصہ پارٹ نمبر ایک مصنف ایم راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری اور میری ماں اور بہن کا کہیں پتہ نہیں تھا. میں نے ان کی تلاش کے لیے ہر وہ کوشش کی جو میں کر سکتا تھا. سیٹ جبار کے ملازم نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں سیٹ جبار کی برتری قبول کر لوں اور اس کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے پر تیار ہو جاؤں تو میرا اجڑا ہوا گھر پھر سے بن سکتا ہے. لیکن فطری طور پر میں جرائم پیشہ آدمی نہ تھا اور نہ ہی وہ گر جانتا تھا جو اس دنیا کے لیے کارآمد ثابت ہوتے تھے. نتیجتاً میں پستا رہا. میرے ہاتھوں ایک قتل کروایا گیا جو دراصل میں نے نہیں کیا تھا, اور قتل کے الزام میں مجھے پھانس لیا گیا. طویل کہانی ہے عدنان, مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو اس غلیظ دنیا میں بھٹک کر آ جانے والے فرشتے تھے. ان فرشتوں نے میری زندگی بدل دی. ان فرشتوں نے میرے لیے اپنی تمام تر زندگی کا سرمایہ پرنس دلاور کو منتقل کر دیا. یہ پروفیسر شیرازی اور لیڈی جہانگیر تھے, انہوں نے ہی مجھے پرنس دلاور بنا دیا. وہ میری زندگی کے مقصد سے متفق ہو چکے تھے, اور اس کے بعد کے حالات تمہارے علم میں ہیں. امی اور فریدہ مجھے نہیں مل سکی عدنان, اب تو وہ میرے دل میں ایک یاد بن کر رہ گئی ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک میں صرف ان کا سوگ مناتا رہوں گا. اگر مجھے ان کی موت کی اطلاع مل جاتی تو شاید میرے سینے میں درد نہ ہوتا. میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے عدنان کہ ایک بار میں اپنی ماں اور بہن کو پا لوں. اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کوئی تمنا نہیں. میری آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو چکی تھی. میں نے عدنان کو دیکھا اور اس کے گالوں سے آنسو لڑک رہے تھے. وہ میری صورت دیکھ رہا تھا. میں نے ایک جھرجھری لی اور سنبھل کر بیٹھ گیا. تم بہت زیادہ متاثر ہو گئے عدنان, میں پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا, لیکن وہ خاموشی سے آنسو بہاتا رہا. عدنان میرے دوست, کیا اب بھی اپنے اندر کے انسان کو مجھ سے چھپاؤ گے؟ کیوں متاثر ہو گئے ہو میری اس کہانی سے؟ عدنان نے آنسو خشک کر لیے اور آگے بڑھ کر بولا, پرنس میں بہت بدنصیب تھا کہ اس سے پہلے آپ کی کہانی سے ناواقف تھا. میں خود چوٹ کھایا ہوا انسان ہوں اور سینے میں چھپے ہوئے اس درد کو بھی سمجھتا ہوں جو انسان کو بے کل رکھتا ہے. آپ نے مجھ پر ظلم کیا پرنس, جو آپ نے پہلے مجھے یہ داستان نہ بتائی. ہمیں جرائم کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہمارا متمع نظر تو ماں اور بہن تھی. پرنس مجھے ان دونوں کی تصاویر مہیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں افسوس, میرے پاس ان کی کوئی بھی تصویر نہیں. ان کے خد و خال ہیں ذہن میں, میں کسی مصور کو آپ کے پاس بھیجوں گا. یادداشت کے سہارے ان دونوں کی تصاویر بنوا لیجئے اور میرے حوالے کر دیں. کیا کرو گے عدنان, کیا کرو گے؟ میں نے غمزدہ لہجے میں پوچھا. پرنس عدنان کوئی وعدہ تو نہیں کرتا, لیکن مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا ضرور کروں گا. میں آپ کی اس جدوجہد میں آپ کا شریک کار بننا چاہتا ہوں. براہ کرم مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے. کیسی اجازت عدنان, میں تمہاری مرضی کے مطابق ان کی تصاویر اپنی یادداشت کے سہارے بنوا دوں گا. مصور کا انتظام کر لو تم, پھر مجھے بتا دو. یہ میری ذمہ داری ہے پرنس, عدنان نے جواب دیا. اچھا چھوڑو, ہم جذبات میں کھو کر خود کو آزردہ کر بیٹھے. مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ غوزی خان کے بارے میں کوئی اطلاع ملی یا نہیں؟ نہیں پرنس, ابھی تک تو نہیں, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اس طرف سے بالکل بھی مطمئن ہو جائیں. اطلاع عرض ہے کہ ہماری سمندری حدود سے تقریباً 30 میل دور تک اگر وہ جہاز پہنچ گیا تو تباہ کر دیا جائے گا. میں نے اس بات کے مکمل انتظامات کر لیے ہیں. ہماری کئی لانچیں کھلے سمندر میں گشت کرتی ہیں. وہ بظاہر ماہی گیروں کی لانچیں نظر آتی ہیں, لیکن ان میں جدید گنے بھی فٹ ہیں. اس لیے ہماری اپنی بحریہ بھی اس سلسلے میں توجہ نہیں دے رہی. ان کے لیے میں نے پرنس دلاور یعنی ہمارے اپنے جہاز سے ضروری سامان کا انتظام کر دیا ہے. آپ بالکل مطمئن ہو جائیں, یہ سارے کام بہت خوش اسلوبی سے ہو رہے ہیں اور ابھی تک اس بارے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. میں نے گہری سانس لی. ٹھیک ہے عدنان, اگر تم مطمئن ہو تو میں بھی مطمئن ہو جاتا ہوں, میں نے بھی جواب دیا. پرنس آپ جلد از جلد وہ تصاویر مجھے فراہم کر دیجئے. اس سلسلے میں آپ کو محنت تو کرنی ہوگی, لیکن یہ سب کچھ اب وقت کی اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے عدنان, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم جیسا ذہین آدمی میرا ساتھی بن جائے گا. مجھے اجازت دیجئے پرنس, عدنان نے کہا اور میں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا. عدنان چلا گیا اور میں نے اپنے لیے کافی کی نئی پیالی بنا لی. امی اور فریدہ کے تذکرے اور عدنان کی کیفیت سے دل پر اداسی چھا گئی تھی. کافی کے تلخ گھونٹ لیتے ہوئے اسی اداسی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا. پھر فینی نے مجھے ایجل کے فون کی اطلاع دی. میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کے نزدیک آ چکا تھا. ریسیور نیچے رکھا میں نے اسے اٹھا کر کان سے لگایا ہوا تھا. ہیلو ہیلو پرنس, پرنس بول رہے ہیں کیا؟ جی آپ کا خادم. کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے بتائے بغیر؟ کتنی پریشان تھی میں. مجھے بتائیے کہاں چلے گئے تھے. بس اینجل ملاقات پر ہی بتاؤں گا. تو میں آ جاؤں؟ اینجل نے پوچھا اور میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا. فرصت ہے؟ میں نے سوال کیا. ہاں ہاں بالکل میں آ رہی ہوں, اگر راستہ یاد ہے تو پھر پہنچ جاؤ, میں نے کہا اور اینجل نے فون بند کر دیا. ایک لمحے تک میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے اس کے بارے میں سوچتا رہا. پتا نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. میں اس کے لیے کبھی کبھی اپنے اندر لچک محسوس کرنے لگتا تھا, لیکن ہر چند کے خود کو اس پر آمادہ کرتا کہ وہ سیٹ جبار کی بیٹی ہے, میرے دشمن کی بیٹی, اور یقینی طور پر میری دشمن, کیونکہ وہ کبھی یہ بات پسند نہ کرے گی کہ میں اس کے باپ کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھا سکوں. لیکن وہ متاثر نظر آ رہی تھی. میرا اپنا تجربہ ان معاملات میں کچھ بھی نہ تھا. مجھے اعتراف تھا کہ میں عورتوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. پتہ نہیں اینجل اپنے باپ کے لیے کام کر رہی تھی یا مجھ سے متاثر تھی. باہر طور یہ جوا بھی کھیل ڈالا اور میں نے جو بھی نتیجہ تھا اس پر چھوڑ دیا. میں اپنے واٹسن ایونیو والے بنگلے کی جانب چل پڑا. میری کار واٹسن ایونیو کے بنگلے میں داخل ہو رہی تھی اور میرے عقب میں ہی اینجل کی سپورٹس کار نظر آئی. وہ سیدھی اندر ہی چلی آئی تھی. پھر بڑے بے اختیار انداز میں وہ اپنی کار سے اتری اور تقریباً دوڑتی ہوئی مجھ تک پہنچ گئی. میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. ہیلو پرنس, وہ آہستہ سے بولی. میں مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ آؤ اندر چلے. اینجل کے چہرے پر جو جذبات میں نے اس وقت دیکھے تھے انہوں نے میرے ذہن میں اس کے خلاف پیدا ہونے والے تمام شکوک و شبہات کی نفی کر دی. یہ تاثرات اداکاری سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے, میں نے دل میں سوچا. اینجل خاموشی سے میرے ساتھ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں آ گئی. وہ خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی. جذبات کے سائے اس کے چہرے پر لرز رہے تھے. پھر اس نے شرماتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر نظریں جھکا لی. کہاں ہیں بھائی؟ کیا ہم اجنبی ہیں کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ بس اینجل بے شمار مصروفیات تھی. کیا کیا بتاؤں؟ مجھے جانے سے پہلے بتا نہیں سکتے تھے آپ؟ اینجل نے کہا. موقع نہیں مل سکا تھا, باہر صورت طویل پروگرام نہ تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ واپس آ کر معذرت کر لوں گا. وہ مسکرا دی. کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے معذرت کی جائے؟ ہاں اینجل کیوں نہیں, تم 100% اس قابل ہو. میں بڑی الجھ رہی ہوں منصور. میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے آدمیوں کو منع کر دیا ہو کہ اینجل سے آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ آپ موجود نہیں ہیں. یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی آپ کے دل میں جناب؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا. بس دل ہی تو ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اینجل بڑے ناز سے بولی. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے, ہم آپ کے دل کو دل ہی رہنے دیتے ہیں. حالات سنائیے کیسے ہیں؟ بس زیادہ اچھے نہیں. ڈیڈی شدید کاروباری مخالفت رکھتے ہیں آپ سے. گفتگو کرتے ہوئے بڑی محتاط رہتی ہوں ان سے. دبے الفاظ میں میں نے کئی بار آپ کا تذکرہ کیا, وہ بس اسی بات کے خواہش مند ہے کہ میں آپ سے قریب تر ہو جاؤں, لیکن کاروباری نقطۂ نگاہ سے اور آپ کے اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہوں. عجیب سی ڈبل جاسوسہ سی بن گئی ہوں میں. آپ کے لیے انہیں کریدتی ہوں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے میں آپ سے باخبر رہوں. ہاں اینجل واقعی میری وجہ سے تمہیں بہت الجھنوں کا شکار ہونا پڑا. بس بس آپ اس انداز میں کوئی اور بات نہیں کریں گے, مجھے آپ کے لیے الجھنے پر خوشی ہے, اینجل نے جواب دیا. تو پھر میں اپنا وہی سوال دہراؤں گا کہ اس دوران سیٹ جبار میرے لیے کیا کرتے رہے ہیں. یقین کرو زیادہ میں معلوم نہیں کر سکی, بس شہباز ہے جو فرانسیسی ہے اور ڈیڈی کے خاص عقیدت مندوں میں سے ہے. اس سے قبل اس کی جگہ کئی اور لوگ کام کر چکے. پہلے طارق تھا جسے ناکارا کر دیا گیا. ویسے پرنس آپ کے بارے میں آج بھی اسی تذبذب کا شکار ہوں, آپ نے کبھی کھل کر مجھے اس بارے میں نہیں بتایا, ہر چند کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں بھی کہی جو آج بھی میرے ذہن میں کھٹکتی ہیں. آپ یقین کریں میں نے بڑی چالاکی سے اپنے ڈیڈی سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا منصور کی والدہ ان سے بچھڑ گئی ہیں, کیا کوئی ایسی بات ہوئی. ڈیڈی اس بات پر بہت چونکے تھے اور وہ مجھ سے معلوم کرنے کی بتیری کوشش کرتے رہے. تو میں نے گول مول الفاظ میں انہیں یہی بتایا کہ پرنس کی والدہ بھی شاید ان سے بچھڑ گئی ہیں. ڈیڈی نے مجھے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہ بتائی اور کہنے لگے کہ وہ نہیں جانتے کہ منصور یا پرنس کی ماں ان سے کیسے بچھڑ گئی. یا بچھڑی بھی ہے یا نہیں، لیکن میں پرنس دلاور سے اس کی زندگی کے تمام حالات جاننے کی کوشش کروں گی۔ ڈیڈی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ پرنس دلاور چونکہ ان کے کاروباری حریف ہیں اور انہیں کاروباری طور پر شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پرنس کی زندگی کے حالات معلوم کر کے ان کے ذہن سے ساری غلط فہمیاں دور کر دی جائیں، اور جن جن معاملات میں پرنس دلاور ان سے بدگمان بیٹھے ہیں انہیں ٹھیک کر کے پرنس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں پرنس، ڈیڈی کو دراصل میری نیت پر شبہ ہو چکا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ایک دم مجھ سے محتاط ہو چکے ہیں، وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اس وقت تو ضرور جب میں آپ کے بارے میں بات چیت کرتی ہوں۔ یہ غالباً اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ میں ان کے حق میں کام کر رہی ہوں یا پرنس سے متاثر نظر آتی ہوں۔ تو آپ نے کیا تاثر دیا جناب؟ کیا انہیں اس بات کا شبہ ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ میرے لیے نرم ہیں یا نہیں؟ میں نہیں جانتی پرنس، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی بھی سلسلے میں میں اداکاری نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میرے چہرے سے بھی عیاں ہو جاتا ہے، اینجل نے بھی جواب دیا۔ تو پھر کیا ہے آپ کے دل میں جناب؟ میں نے سوال کیا اور اینجل کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر اس نے شرمیلی نگاہیں اٹھائیں اور بولی، پرنس، آپ پرنس دلاور ہوں یا منصور، خدا کی قسم مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، میں نے پہلے کبھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ منصور کی حیثیت سے آپ مجھے پسند آئے تھے، بس اس کے بعد میں آپ کو بھول گئی، لیکن اب میں اپنے ذہن میں کچھ الجھنیں پاتی ہوں۔ زیادہ تر آپ کا خیال ذہن میں رہتا ہے، دل میں عجیب عجیب سے احساسات بیدار ہوتے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کہوں گی۔ مجھے احساس ہے کہ میں جاہل لڑکیوں کی طرح بات کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جہالت مجھ پر طاری ہو چکی ہے۔ اس سے قبل کبھی میں نے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کیا، جو کچھ دل میں آیا کہہ دیا، لیکن آپ سے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی پرنس جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں کچھ عجیب سی بوجھل بوجھل سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، ایسے بدترین دشمن کی جس نے میری زندگی کو تباہ کر ڈالا تھا۔ میں اس سے پیار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے اپنے ذہن میں وہ مقام دے سکوں گا جو کوئی مرد کسی عورت کو دینا چاہتا ہے یا دیتا ہے؟ مجھ جیسا شخص جس نے زندگی میں کبھی عورت کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کیا مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں اپنے ذہن کو لطافتوں سے دوچار کر سکوں؟ نہ جانے امی اور فریدہ کس حال میں ہوں گی، اور انہیں اس حال میں پہنچانے والا اس لڑکی کا باپ ہی تو ہے۔ محبت کا وہ ہلکا سا نشہ جو میرے ذہن پر طاری ہوا تھا وہ فوراً کافور ہو چکا تھا، اور میں پھر سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن اینجل کو قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ یہ میرے لیے سب سے اہم مہرہ ثابت ہو سکتی تھی، چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر آہستہ سے بولا، کاش وقت ہمیں یکجا ہونے کا موقع تو دے دے اینجل، لیکن ابھی دور دور تک اس بات کے آثار نظر نہیں آتے۔ آپ مجھ سے اپنی ہر مشکل کہہ تو دیں نا پرنس، بظاہر تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ ایک مطمئن ترین شخص ہیں۔ ڈیڈی سے مخالفت چھوڑ دیجئے، اگر ان کے اور آپ کے درمیان کچھ معاملات ہیں بھی تو مجھے بتا دیجئے، میں انہیں ختم کروانے کی کوشش کروں گی، لیکن پرنس مجھ سے اب یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ میں ذہنی اذیت کا شکار ہو جاؤں، یہ سوچوں کہ میں جسے چاہتی ہوں اس سے میرے ڈیڈی کی دشمنی بھی ہو، اینجل نے کہا اور پھر ایک دم زبان دبا کر خاموش ہو گئی۔ چاہت کا لفظ اس کے منہ سے نکل گیا تھا اور یقیناً بے خیالی میں ہی نکلا تھا۔ میں اس کے احساسات سے متاثر تھا، لیکن کیا کرتا، اندر کی چبھن کو کیسے برداشت کرتا۔ کافی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد اینجل نے مجھ سے اجازت چاہی۔ پھر کب ملاقات ہوگی پرنس، یہ بتائیے؟ اینجل کچھ مصروفیات ہیں، میں تمہیں خود فون کر کے بتا دوں گا۔ کم از کم دن میں ایک وقت تو مقرر کر لیجئے تاکہ فون پر ہی بات چیت ہو جائے کرے۔ جو وقت تم مناسب سمجھو متعین کر لو، تو پھر روزانہ رات کو 8 بجے، اور اگر میں کبھی نہ مل سکوں تو میں دوبارہ رنگ کر لیا کروں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور میں بھی ہنسنے لگا۔ دفتن وہ چونک کر بولی، ارے ہاں پرنس، ایک سوال تو رہ ہی گیا، وہ بھی کر لیجئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میری سالگرہ کا دعوت نامہ آپ کو ملا؟ میں نے الگ سے بھی بھجوایا تھا، اب 2 دعوت نامے ہو گئے، لیکن ایک حکم ہے آپ کے لیے۔ جی جی، ارشاد فرمائیے، آپ ضرور تشریف لائیں گے؟ ضرور، اس نے کہا، اور میں بدستور مسکراتا اسے دیکھتا رہا۔ بہتر ہے تعمیل کی جائے گی، میں نے بھی آگے سے جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر میں چھوڑنے کے لیے اسے اس کی کار تک آیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں بھی واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف کو چل پڑا۔ کوٹھی پہنچ کر جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو فینی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ ہاں فینی، کوئی خاص بات تھی کیا؟ جی ہاں پرنس، ایک آدمی آیا تھا اور آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بوڑھا سا آدمی ہے، کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، پرنس دلاور سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور؟ جی ہاں پرنس، میں نے اسے بہت ٹالنے کی کوشش کی، وہ نوکری چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی خالی جگہ نہیں، ڈرائیور وغیرہ کی جگہ بھی نہیں ہمارے ہاں۔ میں نے اسے سختی سے منع بھی کیا، لیکن کچھ ایسی شکل و صورت کا آدمی ہے جس کے ساتھ پرنس زیادہ سختی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بڑی عاجزی سے مجھ سے کہا کہ ایک بار بس صرف پرنس سے ملا دیا جائے، اگر پرنس انکار کر دیں گے تو پھر وہ دوسری بار کبھی نہیں کہے گا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک بجلی سی کوندی۔ مجھے امجد بھائی کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی پروگرام کے تحت مجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ میں نے جلدی سے فینی سے کہا، ٹھیک ہے فینی، انہیں بلا لاؤ۔ کہاں ہیں وہ؟ جی باہر برامدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فینی نے جواب دیا۔ جاؤ جلدی بلا کر لے آؤ ان کو، میں نے کہا، اور فینی باہر چلی گئی۔ میرا خیال بالکل درست نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد فینی کے ساتھ جو آدمی اندر داخل ہو رہا تھا وہ امجد بھائی ہی تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اور امجد بھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ کبھی وہ ڈرائنگ روم میں نگاہیں دوڑاتے اور کبھی مجھے اور میرے لباس کو غور سے دیکھتے۔ میں دو قدم آگے بڑھا اور میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ امجد بھائی، میں محبت سے بولا، اور امجد بھائی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ دوسرے لمحے وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ منصور، میرے بیٹے، میرے بچے، وہ بڑی جذباتی کیفیت میں تھے۔ میں ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا، کیسے ہیں امجد بھائی؟ منصور، یہ تم ہی ہو، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا۔ آئیے بیٹھیے، اطمینان سے باتیں ہوں گی، میں نے کہا، اور امجد بھائی تھوک نگلنے لگے۔ ان اعلیٰ درجے کے صوفوں پر بیٹھنے کی انہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ ارے بیٹھیے نا، کیا سوچتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، اور وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے نزدیک ہی بیٹھ چکا تھا۔ بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ انہیں ایک شناسا کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ دراصل بڑے عجیب و غریب حالات کا شکار ہوں منصور، تمہیں دیکھ کر سخت حیران رہ گیا ہوں، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے؟ نہیں امجد بھائی، یہ سب کچھ میرا نہیں، اس دنیا میں کسی کا کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ضمنی حیثیت رکھتی ہیں میرے لیے، اصل چیز انسان کی ذات ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا تم نے منصور بیٹے، بالکل ٹھیک، مگر تم، میرا مطلب ہے پرنس دلاور کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں امجد بھائی۔ تم؟ مگر تم میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے جلدی سے یہ بتا دو، میں زیادہ الجھن برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ امجد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بتا دوں گا، یہ بھی بتا دوں گا، پہلے تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم ہی پرنس دلاور ہو۔ یقین دلانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اچھا ٹھہریے، میں آپ کو آپ کی آمد کی وجہ بتا دوں، تب تو آپ مجھے پرنس دلاور تسلیم کر لیں گے۔ سیٹ جبار نے آپ کو نوکری سے نکلوا دیا ہے۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ ہاں مگر، اور یہ صرف ایک پروگرام ہے، ایک پلان۔ سیٹ جبار صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ کیا منصور ہی پرنس دلاور ہے، اور اس کے لیے انہوں نے آپ کا انتخاب کیا، اور آپ کو اسی پروگرام کے تحت نوکری سے نکالا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ پرنس دلاور کے ہاں جا کر نوکری حاصل کر لیں، اور اسے بتائیں کہ آپ سیٹ جبار کے ڈرائیور رہ چکے ہیں، اور اس کے راز سے اچھی طرح واقف ہیں، جو آپ مجھ تک منتقل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس سے اس بات کا اظہار نہ کریں کہ آپ منصور کی حیثیت سے مجھے پہچانتے ہیں یا پہچان چکے ہیں۔ کیوں، یہی ساری باتیں ہیں نا؟ ہاں یہ ساری باتیں تو ہیں، مجھے واقعی ایک پروگرام کے تحت وہاں سے نکالا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں بڑی غربت کے عالم میں تم تک پہنچ جاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ امجد بھائی نے بھی جواب دیا۔ بس تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ میں کون ہو سکتا ہوں۔ مگر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ امجد بھائی آنکھیں پھاڑ کر مجھ سے بولے۔ امجد بھائی، آپ بھی تو میرے لیے سیٹ جبار کے ہاں کام کر رہے ہیں نا؟ ہاں منصور بیٹے، مگر میں نے تو آج تک کبھی کچھ نہیں کہا تمہارے لیے۔ نہیں امجد بھائی، آپ نے بہت کچھ کیا میرے لیے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ فینی نے ایک ملازم کے ذریعے چائے اور دوسرے لوازمات بھجوا دیے۔ امجد بھائی میرے والد کی باتیں کرتے جا رہے تھے اور آنسو بہاتے جا رہے تھے۔ امی اور فریدہ کے لیے وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے منصور میاں؟ وہ چائے پیتے ہوئے بولے۔ آپ کا کیا خیال ہے امجد بھائی؟
میں آپ کو نوکری دوں گا۔ اوہ نہیں دو گے؟ پھر میں اس سے جا کر کیا کہوں؟ اس نے خود ہی آپ کو نکال دیا، یہ اچھا ہوا، ورنہ شاید میں آپ سے کسی وقت یہ درخواست کرتا کہ آپ اس کی ملازمت کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ بہرحال امجد بھائی، آپ جس مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے ہیں، میں چاہتا تو اس بات سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میں آپ کے کاندھوں پر اب مزید یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ میں نہیں سمجھا منصور، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں امجد بھائی کہ آپ میرے ہاں نوکری نہ کریں۔ میں چاہتا امجد بھائی تو سیٹ جبار کی خواہش کے مطابق آپ کو یہاں نوکری دے دیتا، اور اپنی پسند کی خبریں آپ کے ذریعے اس تک پہنچاتا، اور اس کی چال اسی پر الٹ دیتا، لیکن اس میں آپ کے لیے خطرہ پیدا ہوتا۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، کسی بھی وقت میرے اور آپ کے گٹھ جوڑ کے بارے میں اندازہ لگا لے گا، اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا۔ میں نے آپ کے لیے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ امجد بھائی، بہت کچھ کر چکے آپ زندگی میں، اب آرام کریں۔ گویا اب تمہارے سر پر پڑ جاؤں کیا؟ ایسی بات تو نہ کہیں امجد بھائی، میری محرومیوں کا اندازہ ہے آپ کو۔ آپ میرے ابا کے دوست ہیں، اور بھابھی میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، مجھے اتنی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیں گے کیا؟ امجد بھائی نے گردن جھکا لی، پھر بولے، میں بھی تھک چکا ہوں منصور، زندگی میں دور دور تک کوئی شجرے سایہ دار نظر نہیں آتا جس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ سستا لوں۔ اگر تقدیر تمہارے ذریعے مجھے یہ موقع دے رہی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، مجھے کچھ عرصہ دم لے لینے دو۔ میں آپ کو اس کوٹھی میں نہیں رکھوں گا امجد بھائی، آپ تیار ہو جائیے، میرا ایک آدمی آپ کو ایک جگہ لے جائے گا، وہ ماحول آپ کو پسند آئے گا، میرے اپنوں کا گھر ہے، سکون سے وہاں رہیں اور وہاں اپنی مصروفیت تلاش کر لیں۔ امجد بھائی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آیا، اور وہاں سے میں نے پروفیسر شیرازی کو فون کر دیا۔ سرخاب نے فون ریسیو کیا، پروفیسر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تمہارے اس دارالامان میں کچھ اور ممبروں کا اضافہ کر رہا ہوں سرخاب، قبول کر لوگی؟ اعلی حضرت کے حکم سے انکار کی مجال ہے کسی میں؟ سرخاب نے کہا، امجد بھائی کے بارے میں میں تذکرہ کر چکا ہوں، میرے ابو کے دوست ہیں، میرے بہترین مددگار رہ چکے ہیں، میں جانتی ہوں، میرے کرم فرماؤں نے ان کے ذریعے میرے خلاف جاسوسی کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہیں نوکری سے نکال کر یہاں بھیجا، لیکن بدنصیب کی ہر چال الٹی ہو رہی ہے۔ میں نے امجد بھائی اور ان کے بچوں کو تمہارے پاس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، ہم ان کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہیں، کوئی بھی رہائش گاہ منتخب کر دینا، ان کے لیے ان کا احترام کیا جائے، میں ان کو اعظم کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ اوکے جناب، سرخاب نے کہا، اعظم کو بلا کر میں نے ہدایت کی کہ وہ امجد بھائی کو لے کر بند گاڑی میں جہاں ان کے بیوی بچے ہوں وہاں سے انہیں بھی ساتھ لے لے اور ایگل روڈ پہنچا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے امجد بھائی کو رخصت کر دیا، اینجل کی سالگرہ کا مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا، اس میں شریک ہونے کے لیے سیٹ جبار کی کوٹھی میں جانا ضروری تھا، کیا یہ مناسب ہوگا؟ کوئی حرج بھی نظر نہ آیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بزدل میرا کیا بگاڑ لے گا۔ بہرحال میں نے ذرا شان سے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن صبح سو کر بھی نہ اٹھا تھا کہ فینی نے آ کر جگا دیا۔ خیریت فینی؟ عدنان آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اچھا، میں ڈرائنگ روم میں آتا ہوں، بٹھاؤ اسے، میں نے کہا، اور پھر جلدی سے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ عدنان کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے، شرمندہ ہوں پرنس، لیکن برداشت نہ کر سکا۔ یہ اخبار دیکھیے، اس نے اخبار میرے سامنے کر دیا، ایک چھوٹی سی خبر لگی ہوئی تھی، یونان کا ایک کارگو جہاز کھلے سمندر میں تباہ ہو گیا، ملک کی سرحد سے تقریباً 100 میل دور ایک یونانی کارگو جہاز اچانک دھماکوں سے تباہ ہو چکا ہے، جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس میں شدید دھماکوں کے بعد آگ لگ چکی ہے۔ یہ جہاز سامان سے بھرا ہوا تھا، اس سے کافی فاصلے سے گزرتے ہوئے ایک اور یونانی جہاز نے اس میں شعلے اور دھماکے دیکھے اور اس جہاز سے فوراً امدادی کشتیاں روانہ کی گئیں، لیکن عملے کے کسی فرد کو بچایا نہیں جا سکا، جہاز سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ ویری گڈ، مجھے یقین تھا عدنان کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، غوزی خان سمندر کا بادشاہ ہے، ہم اس کا بہترین استقبال کریں گے۔ تغلق خان سے کوئی رابطہ ہوا پرنس؟ عدنان نے پوچھا، اور میں نے اسے تغلق خان کے بارے میں تفصیل سنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عدنان کو پرنسس فورسیا کے بارے میں بھی بتایا اور عدنان حیران رہ گیا، آپ نے پہلے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا پرنس، ویسے یہ اطلاع میرے لیے بالکل نئی ہے کہ ایک باقاعدہ شہزادی بھی سمگلر ہے۔ طریقہ کار واقعی عمدہ ہے پرنس۔ ہاں عدنان، سوری میں بھول گیا تھا، ویسے تغلق خان ہمیں اس کے آتے ہی اطلاع کر دے گا، تب تو فوراً مجھے غلام پور پر توجہ دینی چاہیے، بھلا ہم سیٹ جبار کو وہاں کیوں کامیاب ہونے دیں، اس کی تقدیر میں اب ناکامیاں لکھی گئی ہیں، ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے واقعی حیرت ہے پرنس، بہرحال میں اب پرنسس فوسیا کے سلسلے میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ پرنس، آج دن میں کسی وقت راکیش نامی ایک نوجوان مصور آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اسے دن کا کوئی وقت دے دیجیے گا، بہترین مصور ہے، مجھے امی اور بہن کی تصویریں جلد فراہم ہو جانی چاہیے۔ راکیش نام ہے اس کا؟ جی ہاں، ہندو ہے لیکن نہایت قابل اعتماد نوجوان ہے۔ مصور دن کو 2 بجے میرے پاس پہنچا اور نرم خد و خال کے اس نوجوان کے بارے میں میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ بہت شریف ہے، لیکن تم تحریر سے ذہن کو کیسے پڑھو گے دوست؟ آسان طریقہ ہے جناب، آپ کو ان لوگوں سے جذباتی لگاؤ بھی ہوگا، میں آنکھوں سے ابتدا کروں گا، آنکھیں ہمیشہ انسان کے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں، برائے کرم میرے چند سوالات کے جوابات دے دیجئے۔ لڑکی کی عمر کیا ہے؟ فطرتاً وہ کیسی ہے اور کس ماحول سے متعلق تھی؟ میں نے تفصیلات فراہم کر دی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی جگہ بتا دیجئے جہاں پر میں کام کر سکوں، راکیش نے کہا، اور میں نے اسے ایک پرسکون گوشہ بتا دیا۔ راکیش اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد اس نے مجھے آنکھوں کے 10 نمونے پیش کیے۔ 3rd نمبر پر جو آنکھیں میں نے دیکھی وہ میری فریدہ کی آنکھیں ہی تھی۔ میرا دل لرز کر رہ گیا، میری آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، یہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے پکار رہی تھی۔ شکریہ جناب، اب میں اس کی پیشانی بناؤں گا، راکیش نے میری آنکھوں سے سب کچھ پڑھ لیا تھا اور مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن فریدہ کی آنکھیں، یہ آنکھیں مجھے رات بھر رولاتی رہیں، ان آنکھوں نے مجھے بے چین کیا۔ اس رات فریدہ اور امی بری طرح یاد آئیں۔ دوسری صبح بھی طبیعت بھاری بھاری سی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسروں پر اس غم کا اظہار کیا کرتا جو پہلے سے میرے لیے بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہا تو پھر راکیش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ آج رات اس نے کل کی نسبت زیادہ کام کیا، کچھ اور چیزیں ساتھ لایا تھا جن کی مدد سے وہ اس تصویر کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کام کا بہت زیادہ ماہر لڑکا تھا۔ آج اس نے فریدہ کا آدھا چہرہ مکمل کر لیا۔ یہ کام میرے لیے مشکل ترین تھا، لیکن اس بات سے باز نہیں رہ سکتا تھا، فریدہ کی تصویر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ممکن ہے ان دونوں کی تصویریں تیار ہو جائیں تو کام بن جائے گا۔ عدنان آفاقی صلاحیتوں کا مالک انسان تھا، ممکن ہے وہ میرے لیے درد کا مداوا بن جائے۔ میں نے دل پر جبر کر کے یہ کام شروع کروا دیا۔ شام کو پروفیسر صاحب کا فون ملا۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے منصور۔ جی، میں نے آواز سنبھال لی۔ پروفیسر پر میں دلی کیفیت کا اظہار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ایاز کا معائنہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے شدید اذیت دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، لیکن بہتر علاج سے اس کی ذہنی حالت بحال ہو سکتی ہے۔ میری خواہش پر ڈاکٹر گھر پر علاج کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کل تک 2 نرسیں یہاں آ جائیں گی اور کل ہی سے علاج شروع کر دیا جائے گا۔ کوئی خاص ضرورت پڑے تو اسے عارضی طور پر ہسپتال بھی لے جائیں گے۔ شکریہ پروفیسر، ایاز کی صحت بحال ہو جائے تو مجھے واقعی دلی مسرت ہوگی۔ کیا بات ہے، کچھ بجھے بجھے سے لگتے ہو۔ نہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے بھائی، اب بچہ بھی تصور نہ کرو۔ ٹھیک ہے، دھوپ میں بال سفید کیے ہوں گے اور تمہاری اس دنیا کو نہیں جان سکے ہوں گے، لیکن اب اتنا بھی نہیں اور ایسا ہے بھی نہیں۔ یقین کریں پروفیسر، کوئی خاص بات نہیں، یقین کر لیں گے، لیکن اتنی دور سے نہیں۔ سرخاب کی خواہش ہے کہ رات کا کھانا یہیں کھا لو، اس نے کچھ خاص چیزیں پکائی ہیں، عظمت اور راشتہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ بہتر ہے، حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ہوئی نہ بات، اللہ حافظ۔ رات کا کھانا تمہارے آنے کے بعد ہی کھایا جائے گا۔ پروفیسر نے فون بند کر دیا۔ رات کو اس نئے مکان میں بہت زیادہ رونق تھی، بہت سے افراد جمع ہو چکے تھے، بڑے ہال میں نشست جمی ہوئی تھی۔ گل، سرخاب، بہروز، شمو اور اس کی ماں، ایاز، امجد بھائی، بھابھی اور بچے، حسینہ اور بھوندو، ان کے علاوہ عظمت اور راشدہ بھی آئے ہوئے تھے۔ پروفیسر شیرازی ان لوگوں کے درمیان بچے بنے ہوئے تھے۔ ایاز خاموش ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پروفیسر مجھے ڈاکٹر کے بیان کے بارے میں بتانے لگے۔ میں نے اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کسی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ ویسے میں نے پروفیسر کو اپنی اداسی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، بلا وجہ اس خوشگوار ماحول میں اداسی پھیل جاتی۔ میں خود بھی خوشگوار ماحول میں کہکے لگاتا رہا۔ راشدہ اور عظمت سے گفتگو کرتا رہا اور پھر رات گئے واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں نے اینجل کو فون کیا، وہ فون پر ملی۔ وہ میری آواز سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کیسے مزاج ہیں جناب کے؟ بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے ہم پر تو۔ خیریت اینجل، روز ملنے کو جی چاہتا ہے لیکن اتنی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ بس۔ شرمندہ کر رہی ہو اینجل، ویسے تم مصروف ہوگی۔ وہ کس سلسلے میں حضور والا؟ سالگرہ کی تیاریوں میں۔ اور کس میں؟ یاد ہے آپ کو ہماری سالگرہ؟ خوشی ہوئی یہ سن کر۔ بہرحال تیاریاں کیا ہیں؟ ملازم کارڈ تقسیم کر رہے ہیں، دیگر انتظامات مینیجر کے سپرد ہیں، ڈیڈی بیچارے بیمار پڑ گئے ہیں، نہ جانے کیوں وہ ان دنوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اوہ کیا بیمار ہو گئے سیٹھ صاحب؟ خیریت تو ہے، زیادہ کاروبار بھی جان کا عذاب ہوتا ہے۔ کسی کاروباری نقصان کی اطلاع ملی ہے؟ یورپ میں ہمارے ایک پرانے کارکن طارق کا انتقال ہو چکا ہے، بس ایسی خبریں جنہوں نے ان کو بیمار کر ڈالا، بہت افسوس ہوا۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے؟ اینجل کے لہجے میں شرارت تھی۔ کیا ملنا ہے آپ سے؟ جواب عرض کروں؟ ارشاد ارشاد، آتش شوق پھڑکتی رہنی چاہیے، اس طرح جذبات میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیاسی آنکھیں آپ کو سالگرہ کے دن ایک شعلے کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوب شاعری کی آپ نے۔ بہرحال احترام کیا جائے گا اس خواہش کا، لیکن آواز سے تو نہ محروم رکھا جائے نا۔ کل پھر فون کروں گا، میں نے کہا، اور ایسی ہی تھوڑی سی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں بیدار ہوا، لیکن جلد ہی اسے جھٹک دیا۔ وہ میرے قاتل کی بیٹی تھی اور بس۔ ہاں کچھ بھی ہو، میرے اور اس کے درمیان ابھی صرف فرید کا ہی رشتہ ہے۔
راکیش نے دل و دماغ روشن کر دیے تھے۔ دوسرا دن تو اور بھی قیامت خیز ثابت ہوا۔ آج وہ اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لایا تھا، مختلف انداز کے چہرے، ناک، ہونٹ اور بال۔ آج اس نے 3 گھنٹے میرے ساتھ گزار لیے اور فریدہ کی تصویر مکمل کر لی۔ طویل عرصے کے بعد فریدہ کا مکمل چہرہ میرے سامنے آیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس کے بعد اس نے یہ چہرہ مکمل کر کے مجھے دے دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس تصویر کو چومتا رہا، دل چاہ رہا تھا کہ اسے سینے میں بٹھا لوں۔ پھر میں نے پینی سے کہا کہ وہ خود جائے اور اس تصویر کے بہت سارے پرنٹ اتروا لائے۔ پینی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے رات کو ہی عدنان کو طلب کیا اور پرنٹ اس کے حوالے کر دیے۔ عدنان میری جذباتی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ عدنان کا عزم ہے، پرنس آپ کی بہن کی تلاش میری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہوگا۔ میں اگر آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا تو اپنے آپ سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لوں گا۔ بڑے مضبوط الفاظ تھے، مجھے بہت زیادہ ڈھارس ملی۔ دوسرے دن سے راکیش کو ماں کی تصویر شروع کرنی تھی۔ صبر ہی نہ ہو سکا تو رات کو اچانک پروفیسر کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لوگ تو ہمیشہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ جب میں نے تصویر ان کے سامنے پیش کی تو کسی کو اندازہ نہ ہو سکا، لیکن سرخاب تصویر دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ کون محترمہ ہے بھائی یہ؟ گل نے پوچھا۔ گل باجی، میں بتاؤں؟ سرخاب نے کہا۔ جانتی ہو انہیں؟ ویسے حسین سی بچی ہے۔ ڈیڈی یہ فریدہ ہیں، منصور بھیا کی بہن۔ سرخاب کے الفاظ سب کے لیے حیرانی کا باعث تھے۔ پروفیسر نے جلدی سے تصویر اٹھا لی اور انہیں غور سے دیکھتے رہے، پھر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرا جواب شاید انہیں میرے چہرے سے مل چکا تھا۔ کہاں سے آئی؟ یہ رنگوں اور برش کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ کیا یہ بالکل صحیح تصویر ہے؟ تم نے خود بنائی ہے؟ نہیں، ایک باکمال مصور سے بنوائی ہے۔ ماں کی تصویر بھی بنا رہا ہے، وہ میری یادداشت کے سہارے سب کچھ کرتا ہے۔ بدقسمتی، صرف بدقسمتی، یہ خیال پہلے کیوں میرے ذہن میں نہ آیا؟ منصور، تم اس کے بہت سے پرنٹ بنوا لو۔ پروفیسر شیرازی بولے، بنوائے ہیں، میں نے نیگیٹو محفوظ کر لیے ہیں، اور بھی بنوا لوں گا۔ ان کی مدد سے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ عدنان کا پروگرام تھا، اسی نے یہ راستہ دکھایا۔ پروفیسر، یوں تو میرے ارد گرد تمام بہترین لوگ بکھرے پڑے ہیں، لیکن عدنان اس قدر ذہین لڑکا ہے کہ ناقابل بیان۔ میں نے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ کسی نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ پھر گل بولی، سرخاب، تم نے یہ تصویر کیسے پہچان لی؟ بس دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ منصور بھیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ نہیں، میں تمہارے لہجے کے اعتماد پر حیران ہوں۔ بالوں کی یہ لٹ کوئی کہانی یاد دلاتی ہے آپ کو؟ سرخاب نے کہا، اور میرے ذہن میں ماضی کے کچھ اوراق الٹ گئے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ کون سی کہانی؟ ہم بھی تو سنیں۔ گل بولی، اور ہم بھی۔ پروفیسر نے بچوں کی طرح تھنکتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ میرے دل و دماغ کا بوجھ کم کرنا چاہتے تھے۔ سنا دو سرخاب، میں نے کہا۔ ہوا یہ جناب کہ اپنے یہ منصور بھیا اس وقت تک ہمارے لیے صرف منصور صاحب تھے، ایک دن ہم سے بولے کہ ہم اپنے بالوں کی یہ لٹ نہ ہٹایا کریں۔ ہم بھلا یہ بات کہاں سننے والے تھے؟ ہم نے کہا کہ ہم سے ایسی ویسی بات نہ کیا کریں اور آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہی جائے، لیکن جب ہمیں اس لٹ کی حقیقت معلوم ہوئی تو کیا بتائیں، دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سر پر 10 جوتے لگا لیں۔ یہ فریدہ کی لٹ تھی جو ہمارے ماتھے پر آ چکی تھی اور اس لٹ نے ہمیں ایک بھیا دے دیا۔ اوہ، گل آہستہ سے بولی۔ اس کے بعد دیر تک یہ تصویر سب کا موضوع بنی رہی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن عدنان نے غوزی خان کی واپسی کی اطلاع سنائی۔ غوزی خان نے جہاز کی تباہی کی تصدیق کر دی تھی۔ اینجل کا فون موصول ہوا اور اس کی بے تکلفی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اب وہ کھلم کھلا اظہار عشق کرنے لگی تھی۔ انسانوں کی شناخت میں میں آج تک مہارت حاصل نہ کر سکا، حالانکہ دوستوں کے سلوک نے بڑے تجربات بخشے تھے، لیکن دنیا کے بارے میں کچھ ایسی بے تکلفی کا شکار ہوا تھا کہ کسی پر یقین نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی تو اینجل کا یہ التفات فریب معلوم ہوتا تھا اور کبھی اس کی باتوں پر یقین آنا شروع ہو جاتا۔ اس وقت ذہنی کیفیت زیادہ بہتر نہیں ہوتی اور دل میں ایک کرب سا ابھرنے لگتا تھا۔ کیا میں واقعی اینجل کا شکار ہو چکا ہوں؟ دل میں ایک نرمی سی محسوس ہوتی تھی۔ اینجل کی تصویر بار بار آنکھوں میں ابھرنے لگتی۔ کہیں مجھے بھی اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اینجل کی سالگرہ کی تقریب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس تقریب میں شرکت کا فیصلہ میں کر چکا تھا۔ تحفے کے طور پر میں نے خوبصورت اور بے حد قیمتی ہیروں کا نیکلس خریدا۔ فینی نے حسب معمول مجھے نوک پلک سے سنوارا۔ آئینے میں میں خود کو دیکھ کر جھیم سا گیا۔ کمال کی حرکتیں کی تھی اس نے، میری اس سیکٹری نے، فینی نے۔ کمرے میں میرے اور اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ فینی ناکردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی سانسوں میں بہت سا انتشار محسوس کیا۔ وہ نڈھال سی مجھے نظر آئی۔ فینی، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، کیا ہو گیا؟ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ ضرور کچھ ہو گیا ہے، تم ایسی تو نہ تھی۔ قصور ہے میرا اس میں پرنس، کیا گستاخی ہو گئی، معافی چاہتی ہوں، شرمندہ ہوں، سزا دے دیجئے اگر مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں سسکیاں سی بھری ہوئی تھی۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ پرستار لڑکی آج تک میری سمجھ میں نہ آئی۔ ابتدا میں تو یہ اور ہی رنگ میں میرے سامنے آئی تھی، لیکن بعد میں بے حد سنجیدہ سی تھی۔ اس کے بعد جب میتھیو والے کیس میں یہ میرے ساتھ باہر گئی تھی تو پھر اس کی کیفیت بحال ہو چکی تھی، لیکن پھر وہی نہ جانے کیا اصرار پوشیدہ تھے۔ میں اس کی شخصیت کے بدلے ہوئے روپ پر 2-4 بار غور کر چکا تھا، لیکن میری اپنی ذہنی مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ میں کسی پر مکمل توجہ ہی نہیں دے سکتا تھا، اور اس وقت اس کی یہ حالت بہت زیادہ غیر نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کیا بات ہے فینی، پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری بے حد عزت کرتا ہوں۔ شکریہ پرنس، کیا یہ الفاظ میرے لیے کم ہیں کہ میرے آقا اور مالک میری بہت عزت کرتا ہے؟ ہم ملازموں کے لیے تو یہی الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، میرا خیال ہے کہ اب آپ تیار ہو جائیے۔ اس نے رخ تبدیل کیا، لیکن میں نے اس کے شانے نہ چھوڑے۔ فینی، مجھے نہیں بتاؤ گی، تمہارا آقا یا تمہارا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے ساتھ رہ کر تم انسانوں کی طرح وہ سب کچھ کر رہی ہو جو انسان کرتے ہیں، تو کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھے اپنی ذہنی کیفیت بتا دو؟ میری ذہنی کیفیت بالکل درست ہے پرنس، بس کبھی کبھی طبیعت میں ایک ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے، بس کبھی کبھی۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی، سرسری سی نگاہ تھی، لیکن پھر وہ میری آنکھوں پر جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے احساسات پلتے تھے۔ میں اب اتنا احمق بھی نہ تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت کو نہ سمجھ سکتا، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے الجھاؤ کا باعث تھا۔ کمال کی بات تھی، راشدہ نے ایک معمولی سی ڈرائیور میں مجھ جیسے کو چاہا، لیکن بے مقصد، بیکار زندگی کی بہت سی محرومیوں میں پتہ نہیں دل کو کون کون سے بہلاوے اسے دینے پڑے ہوں گے۔ پھر گل، لیڈی جہانگیر بیوہ تھی، لیکن بے حد مظلوم حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ ترج دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہیں۔ کسی نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار دیکھا، لیکن وہ دیکھنے والا میں نہ تھا، کیونکہ میری نگاہیں تو کچھ اور ہی تلاش کرتی تھی۔ اس کے بعد اینجل، پتہ نہیں وہ بھی سچی ہے یا مجھ سے فریب کرتی ہے۔ میں اتنی ساری محبتوں کے درمیان گھر گیا ہوں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اپنی ذات کے کتنے ٹکڑے کروں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ میری ذات ہی میری اپنی نہ تھی، میں تو کسی کا قرض تھا۔ فینی نہ جانے کب کی جا چکی تھی اور میں خیالوں کی گرفت میں بیٹھا سوچتا رہا۔ میں نے گردن جھٹکی۔ سیر جبار کی کوٹھی پر جا رہا تھا، خود کو پوری طرح سے چاکو چوبند رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میں چھچورے پن کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن خود عدنان کی یہی خواہش تھی، فینی نے یہی کہا تھا، اور سب لوگ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ سیٹ جبار کے یہاں شایان شان طریقے سے جایا جائے، اس طرح جیسے ایک دولت مند دوسرے دولت مند کے گھر جاتا ہے۔ یہاں پر صرف دولت کا مظاہرہ ہی ایک حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ میرے لیے اول تو اعلیٰ درجے کی کار سواری کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ اس کار میں میرے ساتھ طاہر اور اعظم تھے، دوسری دو چھوٹی کاروں میں میرے چار اور آدمی میرے ساتھ سفر کرنے والے موجود تھے، گویا یہ میرے باڈی گارڈز تھے۔ باہر طور جب ان سب لوگوں کی یہ خواہش تھی تو بھلا میں ان سے کیسے انکار کر سکتا تھا، چنانچہ اسی شان سے میں چل پڑا۔ ایک کار میرے آگے تھی اور دوسری پیچھے، درمیان میں میری کار چل رہی تھی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم سیٹ جبار کی کوٹھی میں داخل ہو چکے تھے۔ سیٹ جبار دروازے پر موجود نہیں تھے، بلکہ کچھ اور افراد مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، جن میں ڈی آئی جی طاہر علی بھی موجود تھے جو میرے پرانے شناسا تھے۔ لان پر بہت وسیع و عریض بندوبست کیا گیا تھا، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے اسٹیج بھی بنایا گیا تھا جو رنگین روشنیوں اور قیمتی اشیاء سے جگمگا رہا تھا۔ میری کار رک گئی، تمام ہی نگاہیں اس طرف کو اٹھ چکی تھی، دونوں کاریں میری کار کے اطراف رک چکی تھی۔ سب سے پہلے باورتی ڈرائیور نیچے اترا، پھر اس کے نزدیک سے طاہر اور اعظم خوبصورت سوٹ میں ملبوس نیچے اتر آئے۔ بڑے چست اور چالاک اور تنومند نوجوان تھے۔ یہ دونوں نوجوان بہترین لباسوں میں ملبوس تھے، جن میں بیلٹ لٹکی ہوئی تھی اور دو ہولسٹر لٹکے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ کشش تھی۔ پھر پچھلا دروازہ کھول کر طاہر نے مجھے نیچے اتارا اور میں آہستہ آہستہ پروکار قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ استقبال کرنے والے چند قدم آگے بڑھائے، انہوں نے رسمی جملوں کے ساتھ مجھے دیکھا۔ عجیب سا تماشا تھا، میں خود بھی اپنے آپ کو عجوبہ سا محسوس کرنے لگا، لیکن اس بات کا اظہار میں نے اپنے چہرے سے بالکل نہ ہونے دیا۔ اینجل سٹیج کے قریب اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بہت حسین نظر آ رہی تھی، گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ والہانہ انداز میں آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ پرنس دلاور، اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، مجبوراً مجھے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑے۔ میں نے نیکلس کا ڈبہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مس جبار کی خدمت میں یہ حقیر سا تحفہ۔ اوہ تھینک یو پرنس، اینجل نے برپاش نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے جو ڈبہ دیا تھا اس نے اس کا ریپر پھاڑ کر اسے کھول لیا۔ نیکلس دیکھا اور اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ دو تین لڑکیوں کے حلق سے گہری گہری سانسیں بھی نکل گئیں، جن میں ان کی ہلکی سی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اتنا قیمتی تحفہ پرنس، میں آپ کے ہاتھ سے اسی وقت یہ نیکلس پہنوں گی۔ اینجل بے قابو ہو رہی تھی، حالانکہ ایک انتہائی دولت مند باپ کی بیٹی تھی، یہ زیورات اور یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ مجھے ایک خاص حیثیت دینا چاہتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بہت سی معنی خیز نگاہیں ہم دونوں کی جانب اٹھی۔ باہر طور اس کی فرمائش تھی اور سب لوگوں کے سامنے اس نے ایسا کہا، اگر میں اسے رد کرتا تو اس کی بہت زیادہ توہین ہوتی۔ میں نے خفیف سے انداز میں مسکراتے ہوئے نیکلس ڈبے سے اٹھایا اور اس نے گردن جھکا دی۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حمائل ہو گئے اور میں نے نیکلس کے ہک لگا دیے۔ اینجل نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، چاروں طرف سے تالیاں بجنے لگیں۔ حاجی الہی تالیاں بجانے والوں میں پیش پیش تھے۔ اینجل میرا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گئی، لیکن اکب سے ایک آواز سنائی دی، مس جبار، پرنس دلاور تو ایک ایسی آنکھا شے ہیں جو کبھی کبھی ہی ہم لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی سہیلیاں دی ہیں، انہیں ہمارے لیے چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کا ایک کہکا ابھرا، بولنے والے سیٹ مسعود احمد صاحب تھے۔ میں نے ان سے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا، لیکن اینجل ان کے ان الفاظ پر جھیمپی نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، قرض کے طور پر آپ کو دے رہی ہوں مسعود انکل، واپس کر دیجئے گا۔ اس بات پر پھر کہکا لگا، زیادہ تر افراد میرے گرد جمع تھے، سیٹ جبار نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے حاجی الہی سے پوچھا، سیٹ جبار صاحب کہاں ہیں؟ اوہ آپ ان سے مل لیں پرنس، وہ بیچارے صاحب فراش ہیں، اٹھ کر نہیں آ سکتے، اینجل سب سے معذرت کر چکی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مل لیں گے ان سے بھی۔ اس کے بعد یہاں موجود لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ اینجل اپنی سہیلیوں میں گھسی ہوئی تھی، کہہ کے ابھر رہے تھے، ان میں کبھی کبھی میرا نام بھی ابھرتا تھا۔ کئی لڑکیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، مجھ سے آٹوگراف بھی لیے گئے، حالانکہ یہ احمقانہ حرکت مجھے کبھی پسند نہ آئی۔ بس بلا وجہ کا پریشان کرنا ہوتا ہے، باہر طور رسم چل چکی تھی، میں کیسے انکار کر سکتا۔ ڈی آئی جی صاحب بھی میرے قریب قریب بیٹھے تھے، ان سے بھی گفتگو کرنے کا اچھا موقع ملا، اور ڈی آئی جی نے موقع پا کر مجھ سے کہا، پرنس منصور، آپ میری مسرتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کوٹھی میں آپ کبھی کسی اور حیثیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن آج سچ ہے خدا ہر انسان کو اس کا مقام ضرور دیتا ہے، آپ نے مجھے پرنس منصور کے نام سے پکارا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، بھائی میں آپ کو کسی بھی نام سے پکاروں، مجھے معاف کر دیا کریں۔ ڈی آئی جی صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہہ دیا، چلیے ٹھیک ہے، معاف کیا، میں نے کہا، اور وہ شکریہ ادا کر کے مسکرانے لگے۔ خاصی ہنگامہ خیزیوں میں وقت گزرا، اینجل نے سالگرہ کا کیک کاٹا، ضیافت ہوئی، اور یوں بہترین وقت گزرتا رہا۔ فوٹوگرافروں نے میری بہت ساری تصاویر بھی بنائی، اینجل نے تنہا میرے ساتھ کھڑے ہو کر کئی تصاویر بنوائی، باہر طور میں ان سب لوگوں میں گھل مل گیا اور تھوڑی دیر کے لیے صورتحال کو بالکل بھول چکا تھا۔ طاہر اور اعظم مجمع میں میرے اطراف موجود تھے اور ان کی عقابی نگاہیں مجھ پر گڑی ہوئی تھی اور اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے باڈی گارڈز بھی کار کے نزدیک الرٹ کھڑے تھے، لوگوں کی نگاہیں بار بار ان کی جانب اٹھتی تھی۔ پھر تفریحات کا طوفان تھمنے لگا، ایک گلوکار نے چند نغمے سنائے، اس کے بعد ڈنر کا اہتمام ہوا۔ ڈنر سے فارغ ہوئے تو خاصا وقت ہو چکا تھا، مہمان اب بھی کافی تعداد میں لان میں موجود تھے اور لان تیز سرچ لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ کچھ اور تفریحات بھی تھی جو ہونے والی تھی۔ اینجل میرے قریب آئی اور کہنے لگی، ڈیڈی سے نہیں ملیں گے پرنس؟ او ہاں، میں نے سوچا تھا کہ واپسی میں ان سے ملاقات کرتا جاؤں گا، ابھی کہاں، ابھی تو کچھ اور چھوٹے موٹے پروگرام ہیں، میں ان کے بغیر آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ دیکھیے نا، ابھی تو تمام مہمان رکے ہوئے ہیں، ابھی کون جاتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آئیے سر جبار سے بھی ملاقات کر لی جائے، میں نے کہا، اور ایجل مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ طاہر اور اعظم نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی، مقصد یہی تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ مطمئن رہے۔ میں اینجل کے ساتھ سر جبار کی کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اور عین اسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک بار سر جبار نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ طارق میرے ساتھ تھا اور وہ میری سفارش کر رہا تھا، اور سر جبار بے اعتنائی سے مجھے ٹھکرا رہے تھے۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، اگر اس کا دماغ درست ہو جائے تو اسے ہمارے خادموں میں شامل کر لو، ورنہ دوسری صورت میں اس کے لیے مناسب جگہ کا بندوبست کر دو۔ وہی جگہ تھی، بالکل وہی جگہ۔ سیٹ جبار مسحری پر دراز تھے اور ان کے آدھے بدن پر ایک اونی کمبل پڑا تھا، چہرے سے واقعی نکاہت ٹپکتی تھی، ہونٹوں میں پائپ دبا ہوا تھا۔ مجھے اور اینجل کو دیکھ کر اس نے تکیوں پر کوہنی ٹکائی اور دانتوں میں دبا ہوا پائپ نکال کر برابر رکھی ہوئی سندلی میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ نکاہت بھری آواز میں بولے، سوری پرنس، بڑی آرزو تھی کہ آپ کبھی ہمارے غریب خانے پر بھی تشریف لاتے، آپ نے یہ آرزو اس وقت پوری نہ کی، لیکن جب ہماری تقدیر کھلی تو کیسی بدنصیبی ہے کہ ہم بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ باہر طور اس عمارت میں آپ کی آمد کا دلی شکریہ۔ موقع تو نہیں ہے پرنس کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ تھوڑا سا وقت ہمیں تنہائی میں دے دیں، لیکن باز بھی نہیں رہ سکتے، اگر آپ اس طرف کی دلچسپیوں کو تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز کر دیں اور کچھ وقت ہمیں دے دیں تو ہم